الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، گزشتہ نشست میں میں نے حضور سلطان الہند قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد سے متعلق کہ جن کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، کچھ معروضات عرض کیے۔ اور گزشتہ نشست میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ خانقاہیں، آستانے اور حجرے، ان خانقاہوں، آستانوں اور حجروں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے، اور صحیح معنوں میں انہی خانقاہوں نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہمیں اسلام مضبوط دکھائی دیتا ہے، یہ سب انہی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا فیضان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اکابر پیران عظام نے اپنے خلفاء کو تعلیم فرمائی، ایک ایک بات سمجھائی، ان کی تربیت کی۔ یہی فیضان مرشد ہوتا ہے کہ اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ عام بندہ جب دیکھے تو ہر مرید میں اسے ان کا مرشد دکھائی دے۔ الحمدللہ بزرگوں نے بہت خدمت کی۔ ایک خوبی یہ رہی کہ جتنے بھی اکابر اولیاء کرام ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی باتیں لکھی، چاہے وہ پانچ منٹ ہی کی محفل کیوں نہ ہو، جو باتیں مرشد نے ارشاد فرمائی اس کو انہوں نے لکھا اور ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ آئیے میں انہی باتوں کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات جمع کی۔ انیس الارواح خواجہ غریب نواز کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اردو ترجمے نیٹ پر بھی موجود ہیں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایک چیز پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں ارشاد فرمائیں اپنی خاص و عام محفل میں، ان کے خلیفہ، ہم مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے ان باتوں کو تحریر فرمایا، اور دلیل العارفین ایک بہت مشہور کتاب ہے، نیٹ پر موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت روحانی سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے میں آج آگے بڑھتا ہوں، اور غریب نواز نے جو باتیں ارشاد فرمائی میں ان باتوں کی طرف چلتا ہوں، جو ہمارا وقت مناسب ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنیے گا، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے گا کہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ غریب نواز کی بات ہے، اور لکھنے والے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مرشد کا ادب کرتے ہیں۔ وقت کم ہوتا ہے، وقت اگر زیادہ ہو تو میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ماہ رجب کی پانچ تاریخ 514 ہجری بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات میں کمزور اور ضعیف درویش کہ جس کا لقب قطب الدین بختیار اوشی ہے، یعنی بختیار کاکی، ایک ایک چیز لکھی، تاریخ کیا تھی، سن کیا تھا، دن کیا تھا، اور جو ملک المشائف اور سلطان المساکین کا ایک ادنا غلام ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن آپ ان کے ساری دیکھیے کہ جو ملک المشائخ سلطان المساکین کا ایک ادنا غلام ہے، تو یہ خلافت عاجزی سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، غرور و تکبر نام کی چیزوں کو مرشد اپنے خلفاء اور مریدوں میں سے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آج وہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی، آج جسم کے اندر ہے کچھ نہیں، باہر سے ڈھول ہے، لیکن اکڑ، غرور و تکبر اور رونت اور فرونیت اپنے عروج پر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. ایک ادنا غلام ہوں، جب ان کے آستانِ عالیہ بغداد کی مسجد امام ابو لیث سمرقندی میں حاضر ہوا تو پہلی حاضری میں نعمت سے مشرف ہوا. ان کے دستِ مبارکہ سے ایک خاص قسم کی ٹوپی، جیسی کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھی کہ پیر و مرشد نے غریب نواز کو پہنائی تھی، وہی ٹوپی حضرت خواجہ غریب نواز نے میرے سر پہ رکھی. یہ الفاظ نہیں کہہ رہے، سنیے الفاظ. اس ٹوپی سے میرے سر کو سجایا، الحمدللہ للذالک. اسی دن، اس دن حضرت شیخ شہاب الدین محمد سہروردی، ایک بہت بلند نام ہے، حضرت شیخ داؤد کرمانی، حضرت شیخ برہان الدین محمد چشتی، حضرت شیخ تاج الدین محمد اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. نماز کے بارے میں بات شروع ہوئی. یاد رکھو کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، نماز تو اسے لازمن پڑھنا ہو. کوئی سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھوں، روزے نہیں رکھوں، عبادتیں نہیں کروں، داڑھی نہیں رکھوں، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں، یہ ناممکن سی بات ہے. فرماتے نماز کے بارے میں بات شروع ہوئی، آپ نے فرمایا، یعنی میرے مرشد نے، کوئی شخص بھی اللہ تعالی کی بارگاہ عزت میں نماز کے بغیر قرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی نماز معراج المؤمنین ہے، مسلمانوں کی معراج ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، اب یہ غریب نواز خود فرما رہے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے. بندے کو اللہ کے، اللہ کا قرب اس سے حاصل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا نماز ایک راز ہے جسے بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، اور راز کہنے کے لیے بندے کو ایسا قرب حاصل ہوتا ہے جو اس راز کے لائق ہوتا ہے. نماز میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اس راز کے لائق ہوتا ہے. اور اصل راز کی باتیں تو صرف نماز ہی میں کہی جا سکتی ہیں. چنانچہ غریب نواز فرماتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی نماز پڑھنے والا دراصل اپنے رب سے راز کی باتیں بیان کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز کی باتیں بیان کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں میرے مرشد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب میں شیخ الاسلام سلطان المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی دولت سے سرفراز ہوا تو 8 سال تک ان کی خدمت میں مصروف رہا، اور ایک لمحہ بھی غریب نواز فرماتے میں نے آرام نہیں کیا. 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے ساتھ سفر میں رہا. ان کے کپڑے، ان کے بستر اور دیگر سامان سفر سر پر رکھ کر میں ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا تو مجھے وہ نعمت ابدی عطا فرمائی جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا ہے. فرماتے 8 سال مسلسل خدمت کی میں نے، نہ دن دیکھی نہ رات، تو میرے مرشد نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا. پھر حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں، پھر غریب نواز نے فرمایا، جس نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے خدمت ہی سے حاصل کیا ہے. لہذا مرید کے لیے ضروری ہے کہ پیر کے حکم سے ذرا بر تجاوز نہ کرے. وہ جو نماز و تسبیح اور اوراد و وظائف بتاتے ہیں ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہو اور پیر کے ہر حکم کی تعمیل کرے تاکہ ولایت میں مقام حاصل کر سکے. کیونکہ پیر اپنے مرید کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا، فارسی کا اس کا ترجمہ پیش کرتا، پیر اپنے مرید کے لیے بنانے والا اور سنوارنے والا ہوتا ہے. پیر مرید کو بناتا ہے, پیر مرید کو سنوارنے کی حیثیت رکھتا ہے, اور جو بھی اپنے مرید کو کسی کام کی ترغیب دے گا وہ دراصل مرید کے حالات کو کمالیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ہی ہوگا. جو مرشد مرید کی تربیت کرے گا, جو حکم دے گا, تو وہ مرید کو کمال کے درجے تک گویا پہنچانا چاہتا ہے. پھر فرمایا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 سال تک اپنے پیر و مرشد کا سامان سفر اپنے سر پر اٹھایا, اور ان کے ساتھ ہی حج کا سفر بھی کیا. پھر ان کے ساتھ ہی حج سے واپس آئے, تب انہوں نے اپنے مرشد سے ایسی نعمت حاصل کی جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا ہے, جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی. گویا مرشد نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا. پھر فرماتے قطب الدین بختیار کاکی کہ پھر فرمانے لگے میرے مرشد کے امام خواجہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, جو کہ فقہ کے امام ہیں, اپنی کتاب تنبیہ میں لکھا ہر روز آسمانوں سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں, ایک کعبہ شریف کی چھت پر آ کر بلند آواز سے کہتا ہے اے لوگوں اور جنوں سنو اور سمجھو کہ جو شخص اللہ کی فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کی حفاظت سے باہر نکل آتا ہے, یعنی ایسے شخص کو شیطان کسی وقت بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. اسی طرح دوسرا فرشتہ روضہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کر باواز بلند کہتا ہے اے لوگوں سوچو اور سن لو, سمجھو اور سن لو, جو شخص بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ادا نہیں کرتا وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. نماز نہیں پڑھے گا تو شیطان اس پر قبضہ کر لے گا, حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا تو حضور کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. پھر فرمانے لگے میرے مرشد کہ میں ایک دن بغداد کی مسجد کا قریب میں بغداد کے اولیاء کے پاس بیٹھا تھا کہ وضو کے دوران, ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو زندگی میں حالات و واقعات پیش آئے غریب نواز کے, ایک ایک چیز بیان ہو رہی ہے. فرماتے میں مسجد بغداد کی ککری میں بغداد کے اولیاء کے پاس بیٹھا تھا, وضو کے دوران انگلیوں میں خلال کرنے کا مسئلہ چل پڑا. تو غریب نواز نے فرمایا انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے, حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کرام کو انگلیوں کا خلال کرنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ جو شخص وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کو اس کی شفاعت سے محروم نہیں فرمائے گا, یعنی اتنا ثواب اس کو ملے گا. پھر فرمایا میں ایک دفعہ خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالی کے پاس بیٹھا تھا, شام کی نماز کا وقت قریب آ گیا, خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجدید وضو کے دوران, یعنی وضو تو تھا پھر وضو کرنے لگے ہوں گے, انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. غریب نواز فرماتے ہیں خواجہ اجل شیرازی وضو کرنے لگے تو انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. فرماتے ہیں ہاتھی پہ غیبی کی آواز ان کے کانوں میں آئی اے اجل دعوت تو ہمارے محبوب کی دوستی کا کرتا ہے اور ان کے امتی بنے پھرتے ہو مگر ان کی سنت کو ترک کرتے ہو, خلال کرنا بھول گئے تو ان کی سنت کو ترک کرتے ہو. اس کے بعد خواجہ اجل شیرازی نے قسم اٹھائی کہ اس دن سے لے کر وفات تک میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی کسی سنت کو ترک نہیں کیا, کسی سنت میں نے حضور کی ترک نہیں کیا. پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواجہ اجل شیرازی کو بہت پریشان دیکھا, متفکر اور پریشان دیکھا, میں نے پوچھا جناب کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس دن سے کہ جس دن کے میں نے وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال نہیں کیا تھا حیرت میں ہوں کہ میں کل بروز قیامت اپنے آقا کو کیا شکل دکھاؤں گا. ایک سنت بھول گئے تو آپ دیکھیے کتنی فکر میں کہ میں اپنے آقا کو کیا شکل دکھاؤں گا. اور آج ہم سارے مسلمانوں کا کیا حال ہے, آپ اس حال سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. پھر فرمایا
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، لکھا کہ وضو میں ہر عضو کو دھونا، جسم کے ہر حصے کو جو وضو میں دھونا ضروری ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہر عضو کو 3 بار دھونا میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی سنت ہے۔ پھر فرمایا وضو میں اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم ہے، 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم ہے۔ یہ شیطان ملعون وسوسے ڈالتا ہے، وضو ہو یا غسل ہو، بہت سارے مسلمان پریشان ہیں، نل کے کھولتے ہیں تو بس کھولے بیٹھے ہوئے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وضو، وضو کرنے کے بعد پھر وضو، یہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 بار اچھے طریقے سے ہاتھ دھل گیا پھر وسوسے ڈالے گا، نہیں اب یہ رہ گیا، اب یہ رہ گیا، اب یہ رہ گیا، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے توجہ کی تو یاد رکھو کہ پھر یہ آپ کو فٹ بال بنا دے گا، اور ایسا پوری زندگی آپ کے ساتھ کھیلے گا کہ آپ کی زندگی کو یہ بالکل مشکل کر دے گا۔ ہاں اگر زندگی میں پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے اٹھے اور پھر سمجھ میں آئے کہ صاحب میں ہاتھ دھونا بھول گیا، تو ٹھیک ہے آپ ہاتھ دھو لیں، لیکن بار بار روزانہ اور ہر وضو میں یہ وسوسے ڈالتا ہے تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا وضو میں اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ فضیل عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرتے وقت ہاتھوں کو صرف 2 بار دھویا، 2 بار انہوں نے دھویا ہاتھوں کو، اور 3ری بار دھونا بھول گئے، نماز پڑھ لی، اسی رات حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا تعجب کی بات ہے، وضو کرنے میں تم سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ حضرت خواجہ فضیل عیاض ڈر کر خواب سے بیدار ہوئے، نئے سرے سے وضو کیا، اٹھے نیند سے، دوبارہ وضو کیا، کفارے کے طور پر وضو کیا، اور 1 سال تک روزانہ 500 رکعت نماز نوافل اپنے اوپر لازم کر لی۔ کہ حضور خواب مجھ سے یہ فرما رہے، وضو کیا اور پھر اپنے اوپر 500 رکعت نماز نوافل لازم کر لی۔ پھر فرمایا کہ کتاب شرع عارفہ میں لکھا ہے، یعنی غریب نواز کتابوں کے حوالے دے رہے، اللہ اکبر، کتنی جد و جہد انہوں نے کی، کس قدر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت کی، اور غریب نواز کی نگاہوں سے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کتاب پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک کتاب کا حوالہ غریب نواز دے رہے ہیں کہ جو اس دور میں موجود تھی۔ پھر فرمایا کتاب شرع عارفہ میں لکھا ہے جب کوئی آدمی طہارت وضو کے ساتھ سوتا ہے، یہ بڑی کمال بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے اپنے اوپر لازم کر، جب لازم کر لو گے تو پھر حال کیا ہوگا، اس کو سنو۔ فرمایا کتاب شرع عارفہ میں لکھا جب کوئی آدمی طہارت وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے عرش کے نیچے تک لے جاتے ہیں، اس کی روح کو فرشتے عرش کے نیچے تک لے جاتے ہیں، وہاں حکم ملتا ہے کہ اسے نیا لباس پہنایا جائے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے نیا لباس پہنایا جائے، پھر اس کی روح سجدہ کرتی ہے، نیا لباس پہنتی ہے اور اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ اسے اب واپس لے جاؤ، یہ نیک بندہ ہے کہ جو وضو کی حالت میں سویا ہوا تھا، اسے واپس لے جاؤ، اور جو شخص بغیر وضو کے سو جاتا ہے، غریب نواز نے فرمایا اس کی روح کو پہلے آسمان سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے، یعنی جو وضو کر کے سویا، آپ دیکھیں کہ اس کی روح عرش کے نیچے تک پہنچ گئی، اور جو بے وضو سویا، غریب نواز کیا فرما رہے ہیں، غریب نواز فرما رہے ہیں پہلے آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے یہ ابھی مزید اوپر لے جانے کے لائق نہیں ہے، چونکہ یہ بے وضو ہے، اس لیے یہ عرش پر اللہ کو سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی روح کو واپس جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات غریب نواز نے ارشاد فرمائی، مجھے بتائیے کیا ہماری توجہ اس طرف تھی؟ کیا ہم جتنے بیٹھے شاید ہی دو چار آدمی ہوں جو وضو کر کے سوتے ہوں گے، ورنہ اکثریت میں سو کوئی بھی وضو کر کے نہیں سوتا، لیکن آپ دیکھیں جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح کو کیا کمال حاصل ہوتا ہے۔ پھر ارشاد، پھر فرماتے ہیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، باتیں بہت ساری ہیں مگر میں نے ایسی باتیں اس میں سلیکٹ کی جو واقعی آپ کے دل و دماغ میں بیٹھیں گی، ورنہ بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو بالکل دماغ سے آپ کے اوپر چلی جائیں گی، آپ کہیں گے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد فرمایا، جب فرمایا صاحب عشق صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک جائے نماز ہی پر بیٹھے رہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز، یہ بڑی کام کی بات ہے، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کا سجدہ قبول ہو جائے اور لمحہ و لمحہ ان پر تجلیت الہی کے انوار ذو فگن ہوتے رہتے ہیں لمحہ و لمحہ۔ پھر فرمایا، جب وہ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے مصلے پر بیٹھا رہتا ہے تو ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اس کے اٹھنے تک اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے۔ فجر کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھا ہے، گویا یہ اشراق کا انتظار کر رہا ہے، بس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے اور اس کی بخشش کی دعا کرتا رہے۔ پھر میرے مرشد نے فرمایا، قطب الدین بختیار کاکی فرماتے، غریب نواز نے فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی نے اپنی کتاب عمدہ میں لکھا، یہ شرح عاشقاں، یہ عمدہ، آپ نے تو، میں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنے، لیکن غریب نواز اللہ اکبر کتنا علم رکھتے ہیں۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا، میں نے جنید بغدادی کی اپنی کتاب عمدہ میں لکھا اور یہ اسرار الہی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے شیطان کو غمگین دیکھا، حضور کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شیطان آج تو اتنا غمگین کیوں ہے اور تو بالکل غم سے پگھلا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کی امت کے چار کاموں کو دیکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے، ایک تو موزنوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں، سنو ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، اس کو بھی سن لے، ایک تو موزنوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب وہ صبح کی اذان دیتے ہیں تو جو بھی اذان سنتا ہے وہ جواب میں موزن کے الفاظ دہرانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اذان دینے والے اور اذان سننے والے دونوں کو بخش دیتا ہے۔ فجر کی نماز تو، اذان تو آپ ایک طرف رہنے دیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ہم سب کا کیا حال ہوتا ہے، ہماری تجارتی سرگرمیوں کا کیا حال ہوتا ہے، اگر ہم تھوڑی دیر صبر کر کے اور موزن کے الفاظ کا جواب دینے لگ جائیں تو موزن کی بھی بخشش ہو اور ہماری بھی بخشش ہو۔ تو غریب نواز نے فرمایا، دونوں بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطان نے حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا، میرے غمگین ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جب غازی یعنی مجاہد میدان جہاد میں نعرہ تکبیر بلند کرتا اور اس کے گھوڑے یا ان کے گھوڑے اللہ کے حکم سے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ میں نے ان غازیوں کو بخش دیا، میں نے ان مجاہدوں کو بخش دیا، ایک تو اذان سن کے جواب دینے والا اور ایک میدان جہاد میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ شیطان کہنے لگا، تیسرا سبب میرے غمگین ہونے کا یہ ہے کہ درویشوں کا کسب حلال، درویشوں کا حلال کے لیے محنت کرنا، حلال رزق کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ جب یہ نیک لوگ اپنے کسب حلال سے کسی کو کچھ فی سبیل اللہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کسب حلال کی برکت سے ان سب کو بخش دیتا ہے، یہ درویش لوگ، یہ صوفیہ لوگ، یہ اللہ کے ولی جو محنت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور مخلوقات میں تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والوں اور دینے والوں دونوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور چوتھا سبب میرے غمگین ہونے کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کے نوافل بھی پڑھتا ہے، شیطان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں فرشتوں میں ہوتا تھا، میں نے پاس ہی رکھے ہوئے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے، اس کے بعد وہ اشراق کے نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے 70,000 آدمیوں کے ساتھ بخش دیتا ہے، 70,000 آدمیوں کے ساتھ بخش دیتا ہے، انہیں دوزخ کی آنکھ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وجہ بھی میرے غمگین ہونے کی ہے۔ اس کے بعد غریب نواز نے فرمایا، عثمان ہارونی حضرت قطب الدین بختیار کا کی محفل میں موجود، فرمایا میرے مرشد نے، میں نے فقہ اکبر میں، اللہ اکبر، کتابوں کے نام آپ دیکھیں، میں نے فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ چونکہ کوفی تھے تو غریب نواز فرمانے لگے امام ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ تعالی کی روایت میں لکھا ہوا دیکھا، ایک کفن چور 40 سال تک کفن چرانے کا کام کرتا رہا، کاروبار کرتا رہا، جب وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اسے یوں ٹہلتا ہوا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کفن چرانے کا کاروبار کرتا تھا، تو نے کون سا نیک کام کیا جو تجھے جنت مل گئی؟ اس نے جواب دیا، میرا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ جب میں صبح کی نماز پڑھ لیتا تو جائے نماز ہی پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تو میں اشراق کی نماز پڑھتا، اس کے بعد کفن چرانے کے کاروبار میں مشغول ہو جاتا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، اس لیے اللہ نے میری اس عادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ اکبر، اللہ نے میری اس عادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیا ہے اور مجھے جنتیوں کا درجہ عطا فرما دیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکی ہے لیکن اس کا اجر دیکھیں، اور یہ اکابر ولیوں کے سردار کہہ لیں آپ، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اور یہ معاملہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، صلی اللہ علی النبی جل امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی جل امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نشیستوں پہ نشیستے ہیں، ایک نشیست کے معاملات یہ، دوسری نشیست کے معاملات یہ، میں بس ان معاملات کو بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قطب الدین بختیار قاضی، اس کے بعد فرمایا میں ایک دفعہ بخارا کے بازار دستار بندوں میں گیا، اس کا نام ہوگا، میں نے وہاں لوگوں سے یہ بات سنی کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا مگر رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور کریم علیہ السلام کی آنکھیں نمناک ہوئیں، یعنی حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں نمناک ہو گئی، اس شخص سے فرمایا کہ تو نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی، اگر تو اس حالت میں مر گیا تو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے تیری موت واقع نہیں ہوگی، انہیں صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں، اگر اس حالت میں تو مر گیا تو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے تیری موت واقع نہیں ہوگی، یعنی گویا فرمانا چاہتے حضور صحیح طریقے سے نماز ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کی زبان سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جو مسلمان نماز کے فریضے سے عہدہ برا ہوں گے وہی نجات یافتہ ہوں گے، اور جو نماز کی ادائیگی کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے وہ دوزخ کے شعلے میں جلائے جائیں گے، دوزخ کے شعلے میں وہ جلائے جائیں گے۔ فرماتے میرے مرشد نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ عثمان ہاروند حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمانے لگے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، کہ میں نے اس مرتبہ دیکھا کہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمانے لگے، اے درویش، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ذرا یہ جملے سنیں، دنیا کا کوئی خطیب یہ جملے استعمال نہیں کر سکتا، یہ غریب نواز کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا غریب نواز کی آنکھیں نمناک تھی۔ فرمانے لگے، اے درویش، نماز دین کا ستون ہے۔ جملے سنیے آپ، پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ غریب نواز کے الفاظ ہیں، اے درویش، نماز دین کا ستون ہے، اور ستون ہی پر مکان کا دار و مدار رہتا ہے۔ اگر سکون سلامت رہے تو گھر بھی سلامت رہتا ہے، اگر مکان کا ستون ہی گر جائے تو پھر گھر بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسلام اور دین کے لیے نماز ایک ستون کی مانند ہے، اس لیے نماز میں، خواہ وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو، اگر رکوع و سجود میں خرابی واقع ہو جائے تو گویا اسلام اور دین کی بنیاد میں خرابی تم نے پیدا کر دی، خرابی واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنے شاندار جملے! حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، ستون ہوتا ہے تو مکان باقی ہوتا ہے، ستون گر جائے تو مکان بھی گر جاتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ تیسری محفل ہے، تیسری نشست ہے، تیسری مجلس ہے، چار شنبہ ہے، بدھ کا دن ہے۔ فرماتے، مرشد کی پا بوسی، یعنی مرشد کے پاؤں چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ پاؤں پر ہاتھ لگانا اور اس ہاتھ کو چوم لینا حاصل ہوئی۔ چھ درویش سمرقند کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، غریب نواز کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں مولانا بہاء الدین بخاری رحمت اللہ تعالی، جو غریب نواز کے ملازم خاص تھے، وہ بھی آ گئے۔ اس کے بعد حضرت احد کرمانی رحمت اللہ تعالی بھی آ گئے، آداب بجا لا کر بیٹھ گئے۔ آج موضوع سخن یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فریضہ نماز میں اس قدر تاخیر کرے کہ نماز کا وقت گزر جائے اور پھر اسے اپنی نماز قضا کرنی پڑے، تو اسی اثنا میں آپ نے فرمایا، آج گفتگو اس موضوع پر ہے کہ وقت آخر تک لے جائے، اس وقت کو آخر تک لے جائے اور پھر وضو کرتا ہے اور نماز کا وقت چلے جاتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ہم سب کی زندگیوں میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، خدا کے لیے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا، وہ مسلمان بہت خوش قسمت ہیں جو اپنے وقت پر نماز ادا کرتے اور اس قدر تاخیر نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے۔ ایسے مسلمانوں کی مسلمانی پر غریب نواز نے فرمایا، لاکھوں بار افسوس ہے جو اپنے اللہ کی عبادت کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ پھر اس موقع پر غریب نواز نے فرمایا، میں ایک ایسے شہر میں رہا ہوں جہاں مسلمانوں کی رسم یہ تھی، وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غریب نواز فرماتے، میں رہا ہوں ایک ایسے شہر، ایک ایسی بستی میں جہاں مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہوتے، منتظر بن کر کھڑے رہتے۔ میں نے ان سے سوال کیا، اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ لوگ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو بیٹھتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے کہا، وجہ یہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے ہم فوراً نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم وقت سے پہلے تیاری نہ کریں تو ممکن ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے اور پھر ہم کل روز قیامت اللہ کے محبوب کو کیا شکل دکھائیں گے۔ ہم اس لیے تیاری کرتے، کیسے منہ دکھائیں گے ہم اپنے آقا؟ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا اور یوں فرمایا، یعنی موت آنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو اور نماز کو فوت ہونے سے پہلے ادا کر لو۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی نے اور باتیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ارشاد فرمائی، اس میں یہ بات بھی ہے، سنیے آپ۔ فرمایا غریب نواز نے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بستامی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، نماز فجر قضا ہو گئی، وہ اتنا زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ غائب سے آواز آئی، اے بایزید، صبح کی نماز کے فوت ہو جانے پر تم اتنا روئے ہو کہ ہزار نمازوں کا ثواب اللہ نے تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. ایک نماز فوت ہوئی تو حضرت بایزید بہت داڑے مار مار کے رونے لگے، تو اللہ تعالی نے ہزاروں نماز کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھ دیا. پھر فرمایا کہ میں نے محبوب قریشی کی تفسیر میں دیکھا ہے کہ جو شخص پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، کل قیامت کے روز اس کی نمازوں کا نور جنت میں جانے تک اس کے آگے آگے ہوگا، یہ پیچھے پیچھے ہوگا وہ آگے آگے ہوگا، اس طرح اس کی رہنمائی فرمائے گا. پھر فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی ایمان تو اسی شخص کا معیاری ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے. ایمان حضور فرماتے اسی شخص کا معیاری ہوتا ہے کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کی گفتگو کا سلسلہ آگے چلا اور باتیں میرے مرشد نے بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میرے مرشد مشغول ہو گئے ذکر میں. تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مشغول ہو جاتے، یہ بزرگ خواجہ عثمان ہاروانی ہو یا غریب نواز ہو، خواجہ صاحب خود فرماتے جب میرے مرشد مشغول ہو جاتے بس میں اٹھ کر کے چلا آتا، میں پھر کوئی بات نہیں پوچھتا. قطب الدین بختیار کاکی بھی یہی فرما رہے کہ خواجہ صاحب پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور میں وہاں سے اٹھا. آج چوتھی محفل ہے، منگل کا دن ہے، مجھے حاضری کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی. اس دن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل شیرازی، حضرت شیخ سیف الدین بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بات شروع ہوئی محبت میں سچا کون ہوتا ہے، صوفیوں کی باتیں ہیں. جو صوفیوں سے محبت رکھتا ہے یقیناً اس کو اس گفتگو میں مزہ آ رہا ہوگا، اور مجھے تو پڑھنے میں اور خود سننے میں بہت مزہ محسوس ہو رہا ہے. گفتگو شروع ہو گئی، محبت میں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ مرشد فرمانے لگ گئے، محبت میں سچا وہ ہوتا ہے جب اسے دوست کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس تکلیف کو رضا و رغبت سے قبول کر لے. گفتگو ہو رہی ہے نا، محبت میں سچا کون ہے؟ یہ محبت دنیا بھی محبت نہیں سمجھیے گا، اللہ سے محبت میں سچا کون ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے. تو سچا وہ ہوتا ہے جب اسے دوست کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس تکلیف کو رضا و رغبت سے قبول کرے. دیکھو نا امام عالی مقام، ہمیں تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اولاد پیدا ہوئی الحمدللہ، شادی ہوئی الحمدللہ، بچوں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ، بچے اور پیدا ہوتے رہے الحمدللہ. ایک بندہ مجھے بتاؤ جس کے بندے شہید ہو رہے ہوں، جس کے بچے شہید ہو رہے ہوں اور بزرگ کہہ رہے ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. امام حسین نے سارا گھرانہ کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. محبت میں سچا وہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف کو رضا و رغبت سے قبول کرے. اب گفتگو بزرگوں کی ہے، عام لوگوں کی گفتگو نہیں ہے. سنیے الفاظ بڑے شاندار ہیں. اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، محبت میں سچا وہ ہوتا ہے جو عالم شوق اور اشتیاق میں اس قدر آگے بڑھا ہوا ہو کہ اگر اس کے سر پر ہزاروں تلواریں بھی چلا دی جائیں تو پھر بھی اسے کوئی خبر نہ ہو. محبت میں سچا وہ ہوتا ہے اسے کوئی خبر نہ ہو. اس کے بعد خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا، اللہ کی دوستی میں سچا وہ ہوتا ہے اگر اسے ذرہ ذرہ کر کے اور پھر اسے آگ میں ڈال کر پھونک دیا جائے، راکھ کر دیا جائے تو پھر بھی وہ اف نہ کرے، تبھی وہ محبت میں سچا ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت شیخ سیف الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی دوستی میں سچا وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسے چوٹ لگتی رہے مگر پھر بھی وہ اپنے دوست کے مشاہدے کو نہ بھولے اور چوٹ لگنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے. اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، یہ بات حضرت شیخ شہاب الدین کی بات کے زیادہ قریب ہے. ہمیں تو تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو ہماری لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے، ہمیں تو تھوڑا سا غم آ جائے تو ہماری لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے، یا بزرگوں کی باتیں سنو کہ تلواریں چل جائیں، اسے پتا نہ چلے، آنکھ میں ڈال کے پھونک دیا جائے اور وہ اللہ کی رضا پر گویا راضی رہے، تو گویا یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ بات چل رہی ہے۔ اب قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، موضوع ہو گیا، رخ اس طرف ہو گیا، کہہ کہا ہنسی جو ہم سب کی عادت ہے، ذرا اس کو سنیں، ہاں یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور غریب نواز سارے بزرگ ہیں نا محفل، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہنسی اور قہقہ کے بارے میں بات چل پڑی، آپ نے فرمایا دراصل قہقہ لگا کر کے ہنسنا اہل سلوک کے درمیان گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قہقہ لگا کر کے ہنسنا ایک قسم کی تفریح کھیل کود لو لعب ہے، مگر قبرستان میں ہنسنا قطعی منع ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نہیں، 20-25 سال پیچھے آپ جائیں، لوگ دفنا کے آتے تھے، مہینہ 2 مہینے تک نماز پڑھتے تھے، بڑے پابندی کے ساتھ، جو نہیں پڑھنے والے ہو قبر کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ آج جتنے لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبر ہی میں موبائل پہ باتیں، قبرستان میں بزنس ہو رہا، کتنا سودا تو قبرستان میں موبائل پر بیٹھے بیٹھے ہو گیا، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، تفریح ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھو، یہی دن ملا تھا مرنے کا، اتنی شدید دھوپ میں مرا، سردی میں مرتا تو سارے لوگ آ جاتے۔ یہ لغویات اور یہ باتیں، مرنا سب کو ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا اگرچہ قیقہ لگا کر کے ہنسنا ایک طرح کا لو لعب ہے، مگر قبرستان میں ہنسنا قطعی منع ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، کھیل کود اور تفریح کا مقام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، غریب نواز فرما رہے، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو اہل قبور اسے کہتے ہیں اے غافل، اگر تجھے علم ہوتا کہ کون سا مرحلہ تجھے درپیش ہے تو خوف کے مارے تیرے جسم سے گوشت اور پوست دونوں گر پڑتے۔ قبرستان سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم آواز نہیں سنتے، لیکن مردے ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر تم ہمارا حال دیکھ لو تو تمہارا گوشت اور پوست سب گر پڑے۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی غریب نواز نے کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ احد الدین کرمانی رحمت اللہ تعالی سے سفر کے دوران کرمان میں ملا، وہ بہت ہی بوڑھے تھے، صاحب نعمت اور مشغول باحق بزرگ تھے، اس قدر مشغول اللہ کی محبت میں میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ غریب نواز فرما رہے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں سلام کہا، سلام کیا، انہوں نے دیکھا، فرماتے میں نے دیکھا ان میں صرف ایک روح باقی تھی، اس کے علاوہ ان کے جسم پر گوش پوس کچھ نہیں تھا، بہت کمزور تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگ سے پوچھوں کہ اس قدر ضعف اور کمزور ہو چکے ہو، سلوک کے کون سے مقام پر فائز ہو، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے تو سلوک کے کون سے مقام پر آپ فائز ہیں؟ چونکہ وہ بزرگ غریب نواز فرماتے روشن ضمیر تھے، انہوں نے فوراً میرے اس دل میں پیدا ہونے والے سوال کو معلوم کر لیا۔ غریب نواز فرماتے ان کو پتا چل گیا، بذریعہ کشف معلوم ہو گیا، میرے سوال کرنے سے پہلے مجھ سے کہا اے درویش، ایک دن میں اپنی کسی دوست کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرا، پھر میں ایک قبر کے ساتھ لگ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میرے دوست نے کوئی ایسی مزاحیہ بات کہی کہ میں قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس پر اس قبر سے آواز آئی اے غافل، جس شخص کو ایسی منزل درپیش ہو اور اسے ایک دن ملک الموت سے واسطہ بھی پڑتا ہو، واسطہ بھی ہوگا، اور قبر میں حشرات الارض اور سانپ بھی ہو تو پھر اس آدمی کو ہنسی سے کیا کام ہے؟ میں نے قبر سے یہ آواز سنی، اس آدمی کا ہنسی سے کیا کام ہے؟ یوں ہی میں نے قبر سے یہ آواز سنی، فوراً میں وہاں سے اٹھا، اپنے دوست سے رخصت ہونے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اسے الوداع کہا اور اپنے گھر چلا گیا، اور میں اسی دن سے اس غار میں ہوں۔ چنانچہ میں قبر سے آنے والی آواز کی ہیبت سے اسی غار میں اپنا وقت گزار رہا ہوں، روزانہ قبر کی اس آواز کو یاد کرتا ہوں، اور معین الدین 40 سال ہو گئے ہیں مجھے، 40 سال ہو گئے، میں اس آواز کو بھولا نہیں، میں اس آواز کو یاد کرتا ہوں روزانہ۔ آج اس واقعے کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے قہقہے کی شرم سے اس وقت جو میں نے لگایا تھا قبر کے پاس بیٹھ کر، اور جب مجھے وہ آواز آئی، میں نے شرم کی وجہ سے 40 سال ہو گئے ہیں نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ میں سخت شرمندہ ہوں۔ کل بروز قیامت اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ فرماتے اس کے بعد میرے مرشد نے ساتھ میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے کہ جنہیں حضرت خواجہ عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے تھے، انہوں نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اکثر روتے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کس لیے روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں قبر کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے روتا ہوں۔ پھر لوگوں نے پوچھا آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ جواب دیا میں گناہ کے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور دوستوں کی محفلوں میں زوردار قہقہے لگا کر کے ہنسا ہوں، اسی شرم سے اب میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا اور نہ ہی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مرشد نے یہ بھی حکایت بیان فرمائی، حضرت خواجہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل طریقت میں سے تھے، وہ 8 سال تک مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے رخسار سے گوشت اور پوس چھڑ گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، آپ سے پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ 8 سال تک آپ روئے، گوشت اور پوس سب گر گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ جب مجھے اوپر آسمانوں پر لے گئے تو میں نے عرش کے نیچے کانپتے ہوئے لرستے ہوئے سجدہ کیا، آواز آئی اے فتح کیوں اتنا روتے ہو؟ کیا مجھے غفار نہیں مانتے؟ کیا مجھے غفار نہیں مانتے؟ میں فوراً سجدے میں گر گیا، عرض کی اے اللہ میں تجھے غفار مانتا ہوں، لیکن قبر کے عذاب کے ڈر سے اور قیامت کی ہولناکی اور ملک الموت کی سب گری سے روتا رہا ہوں، مجھے یہ خوف رہا ہے کہ اس تنگ قبر میں میرا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا کہ تیرے دل میں ہمارا خوف تھا، اس لیے ہم تجھے آج بے خوف مطمئن کرتے ہیں اور تجھ کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز فرماتے ہیں، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، غریب نواز فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سیستان میں اپنے مرشد کے ساتھ ہم سفر تھا، ایک جگہ پر عبادت خانہ تھا جس میں ایک درویش رہتے تھے، حضرت شیخ صدر الدین محمد احمد سیستانی علیہ رحمہ کہتے تھے، وہ بہت خدا رسیدہ اور مشغول اللہ کے ذکر میں مشغول بزرگ تھے۔ چند دن آپ کی صحبت میں رہے، جو شخص بھی ان بزرگ کے عبادت خانے میں آتا وہ ان کے فیض سے محروم نہیں رہتا تھا، جو بھی آتا فیض پاتا، وہ بزرگ عالم غیب سے کوئی چیز لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے، جو بھی آتا عالم غیب سے چیز آتی ہاتھ پہ رکھ دیتے، پھر یہ کہتے تھے مجھ درویش کے لیے ایمان کی دعا کرنا۔ یہ بزرگوں کا معمول رہا کہ کوئی بھی بندہ ہو اسے اپنے لیے دعا کروا، تم دعا کرنا میں 7 ایمان کی اس دنیا سے جاؤں، بہت کم لوگ ہیں دعا کرواتے ہیں، بزنس بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، شاہ صاحب کنٹینر رکا ہوا ہے وہ آ جائے، شاہ صاحب بینک میں پیسے اس طرح سے پھنس گئے مل جائے، اس بندے نے پیسے کھا لیے مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دعا کرو شاہ صاحب ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی لینگویج میں یہ باتیں لے کر کے آؤ۔ اللہ کا ذکر لاؤ، سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، الحمدللہ کہو، جزاک اللہ کہو، یہ اپنی لینگویج میں لے کے آؤ یہ باتیں اپنی بولیوں کے اندر، تو یہ الفاظ زبان پہ آ جائیں گے کہ جب آپ یہ اس طریقے سے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف آپ بیان فرما رہے ہیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کروائیں، مدینہ شریف میں موت کی دعا کروائیں، جنت البقیع مدفن بنے یہ دعا کرائیں، تو یہ دعائیں کرانا بھی ہم پر بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں وہ دعا کرواتے، اگر میں اپنی ایمان کو قبر تک صحیح سلامت لے گیا تو میری یہ سعادت مندی اور کامیابی ہو۔ مقام یہ ہے کہ عالم غیب سے چیزوں کو عطا کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پر حال دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے کہ میں ایمان کو سلامت لے گیا تو دعا کرو ایمان ساتھ لے کے جاؤں، میں سلامت لے گیا تو میری سعادت مندی اور کامیابی ہوگی۔ غریب نواز فرماتے وہ بزرگ جب قبر اور موت کی ہولناکیوں کی باتیں سنتے تو بیت کے پتوں کی طرح کانپنے لگتے، آپ کی آنکھوں سے اتنا روتے کہ خون کے آنسو جاری ہو جاتے۔ غریب نواز فرماتے آنکھوں سے خون نکلتا، گویا آپ کی آنکھیں پانی کا چشمہ بن جاتی تھی۔ پھر وہ سات دن اور سات رات عالم گریہ میں رہتے، کھڑے رہتے، آپ کی دونوں آنکھیں بھی کھلی رہتی، حتیٰ کہ آپ کی گریہ و زاری کو دیکھ کر غریب نواز فرماتے مجھے اور میرے پیر و مرشد کو رونا آ گیا، رونا آ گیا۔ ہم حیران ہو کر کے کہتے تھے کہ کتنا بڑا جوان مرد اور کتنا بڑا بزرگ ہے جب وہ اپنی اس حالت سے سابقہ حالت پر اوت کر آتے، واپس اپنی حالت پہ آتے، ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے اے دوستو، جسے موت سے وابستہ ہو، جسے موت سے واسطہ ہو، جسے ملک الموت جیسے حریف کا سامنا ہو، اسے قیامت کے دن کے ساتھ بھی واسطہ پڑنا پڑے، اس کا نیند سے کیا کام، اس کا سکون سے کیا کام، اس کا مزاق سے کیا کام، یہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر کیوں کر خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں زمین کے نیچے سوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں جو حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے اور سانپوں کی قید میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، ذرہ برابر بھی معلوم ہو جائے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے اور پانی میں ڈالے ہوئے نمک کی طرح سے تم تحلیل ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں پتا چل جائے نا کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تمہاری تفریح، یہ تمہارا مذاق، یہ تمہارا قہقہا، یہ تمہاری ہنسی، یہ سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں غریب نواز بلندی کے اس مقام پر فائز، قطب الدین اس مقام پر فائز ہے، مگر غریب نواز تربیت فرما رہا، ایک ایک چیز بتا رہا، ٹھیک ہے یہ مقام تمہیں مل گیا مگر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، قبر کو یاد کرنا ہے، مذاق کی طرف توجہ نہیں دینی، قہقے کی طرف توجہ نہیں دینی، اپنی آخرت کی تیاری تم نے جاری رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز ایک ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تعلیم فرما رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔ پانچویں نشست ہے یہ غریب نواز کی، اور سن لیں، بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ آج بے شک سائنس ترقی کر گئی، جو میرا روز کا مطالعہ ہے، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، ہم سارے خوش ہیں، لیکن آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، برا مت ماننا، ہم سب کی اولادیں آج بدتمیز ہوتی جا رہی ہیں، تمیز نہیں، بزرگوں سے بات کر رہے ہیں، بڑے سے بات کرنے، اپنی والدہ سے بات کرنے کی، اپنے والد سے بات کرنے، تو کہہ کر کے اپنی والدہ اور والد کو پکارتے ہیں، اور اتنے معاملات ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے ماں کو مارتے، اپنے باپ کو مارتے، اپنی ماں کو گالیاں دیتے، بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس حد تک اب ہمارا معاشرہ اس حد تک جا رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، بزرگ اوپر بیٹھتے، بزرگ اگر نیچے بیٹھے ہوں کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ اوپر بیٹھ جائے، بزرگ بیٹھے ہوں اولاد میں مجال نہیں تھی کہ ان کی طرف جو ہے وہ پاؤں کر کے بیٹھ جائے، بزرگ بیٹھے ہوں کھانے کا وقت ہو تو اولاد ڈرتی تھی، یار اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ آج وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ یہ سارا بیڑا غرق کیا انڈین چینلز نے. دیکھو اب آپ بچوں کی لینگویج تبدیل ہو رہی ہے اور بچوں کی حرکتیں تبدیل ہو رہی ہیں. وہ معاشرہ تو بدتمیزی سکھاتا ہے نا, ہندو معاشرہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے, وہ ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے. اور آج ہمارے بچوں کی جو حالت ہے, ہم سب کے بچوں کی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو خدا کے لیے بچوں پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سکھانے کی ضرورت ہے, تاکہ چار چھ آدمیوں میں ہماری اولاد بیٹھے تو پتا چلے کہ یہ اس کا بیٹا ہے, پتا چلے. ورنہ آج کل تو سب مجھے برابر دکھائی دے رہے ہیں. چنانچہ سنیے غریب نواز کیا فرماتے. آخری بات ہے, تھوڑا سا وقت لیتا ہوں. بختیار کاکی فرماتے, بروز دو شنبا یعنی منگل کا دن مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ہوئی, حاصل ہوئی. شیخ جلال الدین, شیخ علی سنجیری, شیخ محمد عود الدین چشتی اور کچھ دوسرے بزرگ آپ کی خدمت میں تھے. فرمایا میرے مرشد نے, اہل سلوک کے نزدیک پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ان میں پہلی چیز, ماں باپ کی طرف اولاد کا دیکھنا بھی عبادت ہے. کیونکہ حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا, جو فرزند یعنی جو بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف سے اللہ کی رضا مندی کی خاطر دیکھتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس نیت سے دیکھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرے حضور مجھ سے راضی ہو جائے, حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے. جب کوئی فرزند, سنو غریب نواز کی بات, جب کوئی فرزند اپنے ماں باپ کے پاؤں پر بوسہ دیتا ہے, اللہ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں ہزار سال کی عبادت لکھی جاتی ہے, اسے بخش دیا جاتا ہے. پھر اس موقع پر مزید فرمایا, ایک گناہگار اور فساد کا نوجوان مر گیا, کسی نے اسے خواب میں دیکھا, جنت میں وہ حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا, لوگوں کو بہت تعجب ہوا. انہوں نے اس سے پوچھا, تو نے یہ سعادت کہاں سے حاصل کی جبکہ تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا, یہ ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں تھی, جب کبھی میں گھر سے باہر آتا تو اپنی ماں کو جھک کر سلام کرتا اور میری ماں میرے حق میں دعا کرتی تھی, بیٹا اللہ تجھے بخش دے اور اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. چنانچہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول فرمایا, مجھے بخش دیا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے حاجیوں کے ساتھ رکھا ہوا اور میں ان کے ساتھ ٹہل رہا ہوں. اس کے بعد فرمانے لگے غریب نواز, فرمانے لگے سنو, ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا, اے بایزید بستامی یہ مقام یہ مرتبہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا, ایسی ولایت آپ کو کیسے مل گئی؟ آپ نے جواب دیا, جب میں 7 سال کا بچہ تھا اور میں اپنے استاد کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تو جب میرا سبق اس آیت پہ پہنچا, وبالوالدین احسانا, یعنی والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, اس نے سلوک تمہارا اچھا ہونا چاہیے, میں نے استاد سے اس آیت کے معنی پوچھے. استاد نے کہا کہ اس آیت میں اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت لازمی طور پہ کرو. جو ہی میں نے اپنے استاد سے یہ سنا, میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آ گیا, ماں کے قدموں میں سر رکھا, یعنی ادب کے ساتھ ان سے پوچھا, اے اماں آج میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وبالوالدین احسانا, اولاد کو والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے. پھر میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا مانگے کہ میں تیری اطاعت اس طرح کروں جس طرح کی خدمت کرنے کا حق ہے, ایسی خدمت کروں ماں کہ جیسی کی خدمت کرنے کا حق ہے. میں نے جب میں نے اپنی یہ درخواست والدہ کی خدمت میں پیش کی تو ان کے دل میں میرے لیے بہت ہی دل سوزی اور ہمدردی پیدا ہوئی. انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, پھر میرے ہاتھوں کو پکڑا اور قبلے کی طرف کر کے مجھے اللہ کے شکر کر دیا. یہ ساری ولایت, یہ سارا مقام, یہ سارا مرتبہ جو کچھ بایزید کو ملا ہے ماں کی دعا سے ملا ہے. غریب نواز فرما کے دوسری حکایت بھی یوں ہے, سن لو. دوسری حکایت یوں ہے کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں, موسم سرما کی ایک رات, آدھی رات ٹھنڈی رات تھی, سخت ٹھنڈی, آدھی رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے پانی کا پیالہ بھرا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنی والدہ کو دینے کے لیے آیا۔ بایزید بستامی فرماتے میری والدہ سو چکی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں پانی کا پیالہ لے کر اپنی والدہ کے سرانے کی طرف کھڑا رہا، چنانچہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوا۔ میں پوری رات کھڑا رہا، وہ فجر کے وقت جو ہے وہ بیدار ہوا، تو میری طرف دیکھا، حیران ہوا، ہاتھ پھیلا ہوا، ہتھیلی پھیلی ہوئی، پانی کا کٹورا اس پہ رکھا ہوا، پیالہ رکھا ہوا، حیران ہوا۔ میری والدہ نے میرے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ لیا، اس وقت سردی کی شدت سے میری ہتھیلی کی کھال بھی ٹھنڈے پانی کے پیالے کو اٹھانے کی وجہ سے یک بستہ ہو چکی تھی، یعنی کھال بھی نکل گئی، اتنی سردی تھی، پیالہ جم گیا، کھال نکل گئی، اور ماں کے لیے بایزید بستامی کھڑے ہوئے۔ اس وقت ماں نے شفقت مادری اور مامتا سے مجھے اپنی گود میں لیا، میرا سر رکھ لیا، بوسا دیا، اور کہا اے جان مادر، یعنی میری جان، میرے بیٹے، تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ پھر میری ماں نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ نے ماں کی دعا کو قبول فرمایا، یہ سارا مرتبہ مقام ملا ہے تو ماں کی دعا سے ملا ہے۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، اور بالخصوص وہ نوجوان کی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بیویوں کی وجہ سے ماں کو ڈیگریڈ نہیں کرو۔ ماں نے تمہیں پالا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں وہ ماں ہی جانتی ہے۔ بیوی تو تمہیں دوسری مل جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ ماں دوسری نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ YMCA میں ام القرآن کانفرنس جو منعقد ہونا تھی، وہ حکومت سندھ کی وجہ سے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی، تو اس کانفرنس کو ہم نے ابھی ملتوی کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت جلدی کانفرنس کا اعلان کریں گے، ایک دوسری کانفرنس کا۔ حکومت نے اجازت نہیں دی، لیکن ہاں اتنا ہوا کہ گورنر ہاؤس ہو، وزیر اعلی ہاؤس ہو، کمشنر ہاؤس ہو، الحمدللہ بزم رضا کا نام ہر طرف گونجا ہے۔ اتنا ضرور ہو گیا کہ یہ ہے کون لوگ، یہ تنظیم کون سی ہے، یہ کیا معاملات ہے، بڑے بڑے لوگوں کی سفارش اور بڑے بڑے لوگوں کے فون، آخر یہ معاملہ ہے کیا، یہ کون لوگ ہے۔ الحمدللہ تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ اس مقام کے علاوہ کراچی میں کہیں بھی جلسہ کرنا چاہیں، ہم آپ کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر کچھ ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاملات ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں شاہ صاحب، آپ کہیں اور جلسہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ بڑی تمیز اور بڑی تہذیب سے بات کی ہے، تو ہم پر بھی یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جس تہذیب اور جس تمیز سے بات کی، اسی تہذیب اور تمیز میں ہم جواب دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، کام میں نے تو کوئی اپنی ذات کے لیے شروع نہیں کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے شروع کیا تھا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوبارہ میدان میں آئیں گے، اور جو پورے سال ہم نے مختلف علماء سے وہاں پر محفلیں کی ہیں، انشاءاللہ کوئی اور جگہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ہم ان محفلوں کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سارے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کے حسد شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔